بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاء فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ. وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يحكم الله وهو خير الحاكمين. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. صدق الله العلي العظيم.
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے۔ پیغمبر، آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے پاس پروردگار کی طرف سے حق آ چکا ہے، اب جو ہدایت حاصل کرے گا وہ اپنے فائدے کے لیے کرے گا، اور جو گمراہ ہو جائے گا اس کا نقصان بھی اسی کو ہوگا، اور میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں، اور آپ صرف اس بات کا اتباع کریں جس کی آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، اور صبر کرتے رہیں یہاں تک کہ خدا کوئی فیصلہ کر دے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران، تیسری مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 108 اور 109 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب احمد میرزادہ۔ اور سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامعین، آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں اور آرکائیو کی سہولت بھی آپ کے لیے دستیاب ہے۔ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل ایپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ اور سامعین، یہ ہے ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سنیں گے، اس کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد نشریات کا اگلا پروگرام ہوگا اسوہ بشریت، اور نشریات کے آخر میں آپ سماعت فرمائیں گے دعائے کمیل کا ایک اقتباس اور اس کا منظوم اردو ترجمہ۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامنے لیجیے، سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، پیش خدمت ہیں عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ ہاشم علی۔ پہلے پیش خدمت ہے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ عراق کے وزیر خارجہ فواد حسین نے تہران میں صدر ایران ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی اور اپنے ایرانی ہم منصب حسین امیر عبداللہیان سے ملاقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ پیامبر اعظم فوجی مشقوں کا مرحلہ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے بری دستوں کی بھرپور شبانہ کارروائیوں کے بعد ختم ہو گیا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے انفارمیشن ٹیکنالوجی میں تیز رفتار ترقی کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ہندوستان میں نئے کورونا وائرس اومیکرون پھیلنے کی وجہ سے قومی دارالحکومت دہلی میں کرسمس کی تقریبات پر پابندی کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ مغربی دنیا ایک بار پھر کورونا کی لپیٹ میں آ گئی ہے، اور ایران کی قومی کراٹے ٹیم 39 تمغوں کے ساتھ ایشین چیمپئن بن گئی ہے۔ خبروں کے خلاصے کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ عراق کے وزیر خارجہ فواد حسین نے تہران میں صدر ایران ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی اور اپنے ایرانی ہم منصب حسین امیر عبداللہیان سے ملاقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے عراقی وزیر خارجہ فواد حسین سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ بغداد کی سلامتی کو تہران اپنی سلامتی سمجھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عراق کے استحکام اور اقتدار اعلی کی حمایت کرنا اسلامی جمہوریہ ایران کی خارجہ پالیسی کے بنیادی اصولوں میں شامل ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ عراق کی سلامتی اور استحکام کے لیے خطرات پیدا کرنے والی کسی بھی کوشش کو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے عراق سے امریکی فوجیوں کے انخلا کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ کامیابی عراقی عوام اور حکومت کی استقامت کے نتیجے میں حاصل ہوئی ہے، ورنہ امریکی فوجی جہاں بھی جاتے ہیں وہاں سے نکلنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ عراقی وزیر خارجہ فواد حسین نے اپنے ملک میں امن و استحکام کی ٹھوس اور بھرپور حمایت کرنے پر اسلامی جمہوریہ ایران کی حکومت اور عوام کا شکریہ ادا کیا۔ قبل ازیں ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے اپنے عراقی ہم منصب کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے عراق سے امریکی فوجیوں کے مکمل انخلاء کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ سپاہ قدس کے کمانڈر شہید جنرل قاسم سلیمانی اور الحشد الشعبی کے کمانڈر شہید جنرل ابو مہدی المہندس کی شہادت کی دوسری برسی کے موقع پر امریکی فوجیوں کے انخلاء کی خبریں خوش آئند ہیں۔ پیامبر اعظم فوجی مشقوں کا مرحلہ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے بری دستوں کی بھرپور شبانہ کارروائیوں کے بعد ختم ہو گیا ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی پیغمبر اعظم فوجی مشقوں کا آغاز پیر سے جنوب ایران میں ہوا اور آج الصبح ان فوجی مشقوں کا زمینی فوج کا سیکشن ان فوجی مشقوں کے زمینی فوج کا سیکشن اپنے اختتام کو پہنچا۔ سپاہ پاسداران نے انقلاب اسلامی کے مطابق مشقوں کے اہداف کامیابی کے ساتھ مکمل کر لیے گئے ہیں اور ان کے نتائج تسلی بخش رہے ہیں۔ پیغمبر اعظم فوجی مشقوں کے بری سیکشن کے آخری مرحلے میں سپاہ پاسداران نے انقلاب اسلامی کے فضائی دستے کے ہیلی کاپٹروں نے بھی فرضی دشمن کے ٹھکانوں کو اپنے تابڑ توڑ حملوں کا نشانہ بنایا اور اس جنگ کے طے شدہ اہداف کے حصول میں کامیاب رہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے انفارمیشن ٹیکنالوجی میں تیز رفتار ترقی کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق وزیر اعظم عمران خان نے ایک آئی ٹی پروجیکٹ کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں کہا کہ معیشت کے استحکام کے لیے ٹیکنالوجی میں ترقی ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ کورونا وبا کی شدت کے زمانے میں جب دنیا کی معیشتوں کو نقصان پہنچ رہا تھا تو ٹیکنالوجی کمپنیاں فائدہ اٹھا رہی تھیں۔ عمران خان نے کہا کہ پاکستان انفارمیشن ٹیکنالوجی میں تیز رفتار ترقی کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی نوجوانوں میں کافی استعداد پائی جاتی ہے، اس کے باوجود ہمارے پڑوسی ملک ہندوستان نے ہم سے پہلے انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ترقی کر لی اور ہم پیچھے رہ گئے۔ پاکستان کے سابق صدر آصف علی زرداری نے دعویٰ کیا ہے کہ ملک کو صرف ان کی جماعت نجات دلا سکتی ہے۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق سابق صدر آصف علی زرداری نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ پیپلز پارٹی کے اقتدار کا مطلب پاکستانی عوام کا اقتدار ہے۔ آصف علی زرداری نے کہا کہ سب بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، لیکن بقول ان کے انہوں نے چھوٹے دعوے کر کے بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ پاکستان کے سابق صدر کا کہنا تھا کہ اگر انہوں نے اپنا منشور واضح کر دیا ہوتا تو انہیں اقتدار میں نہیں آنے دیا جاتا۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ سامعین، پاکستان کے صنعتی شہر گوجرانوالہ میں ایک صنعتی نمائش کا انعقاد کیا گیا جس میں ایران کے ٹریڈ اور کلچرل کونسلروں نے شرکت کی۔ اس سلسلے میں اس نمائش کے کوآرڈینیٹر مظہر مشدی سے ہم نے گفتگو کی ہے، سماعت فرمائیے یہ گفتگو۔
السلام علیکم، آج ایکسپو گوجرانوالہ کا کلوزنگ ڈے تھا اور یہ گوجرانوالہ بزنس سینٹر جو کہ گوجرانوالہ چیمبر آف کامرس کا ذیلی ادارہ ہے، تو یہ تین حالوں میں نمائش تھی جس کی پارٹیسپیشن کے لیے اسلام آباد میں ایران امبیسی کے اکنامک کونسلر خانم زہرا گودیالو نے شرکت کی۔ اس کے ساتھ کلچرل کونسلر آغا سعید ناصری بھی تھے۔ ہمیں بہت ہی وارم ویلکم دی گئی گوجرانوالہ چیمبر کے تمام جو ممبران تھے چیمبر آف کامرس کے، اور انہوں نے گیٹ پہ بہت زبردست ویلکم دیا خانم زہرا جو اکنامک کونسلر ہیں ان کو۔ اس کے بعد پھر ہمیں کانفرنس ہال میں لے جایا گیا، وہاں پہ جو گوجرانوالہ چیمبر کے صدر ہیں شعیب بٹ صاحب، انہوں نے خوش آمدیدی خطاب کیا، اس کے بعد خانم زارا نے خطاب کیا، پھر سوال و جواب کی نشست ہوئی. تو اس پہلی کانفرنس ہال میں جو ایکٹیویٹی ہوئی اس میں مین یہ چیزیں تھیں کہ ایران کے ساتھ جو ٹریڈ کا رشتہ ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے، اور اس کے لیے یہ طے کیا گیا کہ جو ٹریڈرز ہیں، جو تاجر ہیں، پورے پاکستان کی جو چیمبرز ہیں انکلوڈنگ گوجرانوالہ چیمبر، ہمیں اپنی حکومت کو گزارشات کرنی چاہیے کہ وہ ایران ہمارا پڑوسی ملک ہے، وہاں پہ تجارت کی بہت مواقع ہیں، تو ان سے پورا استفادہ کیا جانا چاہیے. ہمارا برادر ملک ہے تو اس میں ہمیں سہولیات فراہم کی جانی چاہیے اور ٹریڈ کے حجم کو بڑھانا چاہیے. جو انڈاکومنٹڈ ٹریڈ ہے وہ تو بہت زیادہ ہے، لیکن ڈاکومنٹڈ ٹریڈ بہت کم ہے، ٹرانزیکشن کی پرابلم ہے. تو ایک پرپوزل یہ بھی آئی کہ دونوں حکومتوں کو ایک دوسرے کی کرنسی جو ہے وہ قبول کرنی چاہیے، تاجر کو، تجار کو بھی اور حکومت کو بھی فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے ہمیں. اور بارٹر ٹریڈ کی بھی بات ہوئی، اور وہاں کے جو تاجران تھے گوجرانوالہ چیمبر آف کامرس کے، انہوں نے بہت اپریشیٹ کیا اور بہت ہی آمادگی کا اظہار کیا. ان کے جو کوسچن تھے ان کو سیٹسفائیڈ کیا گیا، اور جو غلط فہمیاں یا جو مس انڈرسٹینڈنگ تھی، کیونکہ یہاں کے جو تاجر ہیں بہت کم ایران انہوں نے وزٹ کیا تھا، جس کی وجہ سے ڈفرینٹ چیزوں میں وہ پورا نو ہاؤ نہیں تھا، لیکن ان کو پوری طرح مطمئن کیا گیا، پوری آگاہی دی گئی، اور کاؤنسلر کی طرف سے ان کو اپنے مکمل تعاون کا یقین دلایا گیا، جس کو انہوں نے اپریشیٹ کیا، اور بہت اچھا رسپانس رہا گوجرانوالہ چیمبر آف کامرس کے تجار اور انڈسٹریلسٹ نے بھرپور شرکت کی اور اس پروگرام کو بہت سراہا. اور یہ طے کیا گیا کہ ہم چیمبر کی طرف سے حکومت پاکستان کو بھی لکھیں گے کہ ایران کے ساتھ جو بارٹر ٹریڈ ہے اس کو بھی تمام بخشا جائے، اور جو ٹرانزیکشن کے مسائل ہیں ان کو بھی حل کیا جائے. اس کے بعد پھر نمائش میں خانم گئیں اور وہاں پہ ان کو سووینیئر پیش کیے گئے، ہر سٹال سے بہت اچھا انہوں نے اپریشیٹ کیا اور بہت اچھی پروڈکٹس متعارف کی گئیں. اس کے بعد ایکسپو کی بھی بات ہوئی کہ جو رمضان کے بعد اسی گوجرانوالہ بزنس سینٹر میں ایرانی پروڈکٹس کے لیے منعقد کیا جا رہا ہے، جس میں ایران کی کمپنیاں جو ہے شرکت کریں گی اور اپنی پروڈکٹ کو لائیں گی. تو صرف یہ ایک نمائش نہیں ہوگی جو ایران کی کمپنیاں اپنی پروڈکٹ لائیں گی، بلکہ بی ٹو بی میٹنگ بھی ہوگی اور ٹریڈ ایگریمنٹ بھی سائن ہوگی. یہ ایک ایڈیشنل چیز ہے، صرف یہ ایک نمائش کا رول نہیں ہوگا بلکہ پریکٹیکلی بزنس بھی اس میں سے جنریٹ ہوگا. جب جینون تاجر اور ایکسپورٹر اور امپورٹر آپس میں بیٹھیں گے تو ایک دوسرے کے مسائل کو سمجھیں گے، اور اس کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے، ایک تو بائی لیٹرل ٹریڈ بڑھے گی، اور جو سب سے بڑا فائدہ ہے کہ اس طرح کے تجارتی وفود کے جب تبادلہ ہوگا آپس میں تو روابط بڑھیں گے اور ایک دوسرے کو سمجھنے میں مدد ملے گی، اور جو غلط فہمیاں اسلام دشمنوں اور استعماری ایجنڈوں نے پھیلائی ہوئی ہیں دونوں ملکوں کے درمیان، ان کا بھی ازالہ ہوگا. اور آج بھی اس وزٹ کے بعد بہت سی چیزیں جو ہیں وہ کلیئر ہوئی ہیں، اور لوگوں نے بہت اپریشیٹ کیا اور ان کی غلط فہمیاں دور کی گئی ہیں.
ہندوستان میں نئے کورونا وائرس اومیکرون پھیلنے کی وجہ سے قومی دارالحکومت دہلی میں کرسمس کی تقریبات پر پابندی کا اعلان کر دیا گیا ہے. دہلی کے وزیر اعلی اروند کیجریوال نے آج ایک پریس کانفرنس میں اومیکرون کے پھیلاؤ کے مقابلے کی تیاری کے بارے میں بریفنگ دی. انہوں نے کہا کہ امید ہے کہ دہلی میں اومیکرون کی شدت زیادہ نہیں ہوگی کیونکہ بڑی تعداد میں لوگوں کو کورونا کا ٹیکہ لگ چکا ہے. انہوں نے اسی کے ساتھ کہا کہ دنیا سے جو خبریں مل رہی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ اومیکرون بہت تیزی سے پھیلتا ہے. انہوں نے بتایا کہ دہلی کی ریاستی حکومت نے اس ویرینٹ سے مقابلے کی تیاری مکمل کر لی ہے. اروند کیجریوال نے بتایا کہ کورونا کی دوسری لہر میں آکسیجن کی بہت کمی ہو گئی تھی، جس کے پیش نظر وافر مقدار میں آکسیجن کا اسٹاک بھی کر لیا گیا ہے. اس کی تقسیم کا انتظام بھی ہے اور 2 مہینے کی دوائیاں بھی جمع کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دہلی حکومت نے 1 دن میں 3 لاکھ لوگوں کو کورونا ٹیسٹ کی تیاری کر لی ہے۔ ادھر ریاست مدھیہ پردیش میں COVID-19 کی تیسری لہر کے خدشے کے پیش نظر رات کا کرفیو ایک بار پھر شروع کر دیا گیا ہے۔ یہ کرفیو رات 11 بجے سے صبح 5 بجے تک جاری رہے گا۔ مدھیہ پردیش کے وزیر اعلی شیوراج سنگھ چوہان نے اس سلسلے میں ایک خطاب میں کہا کہ اگر ضرورت پڑی تو اور بھی فیصلے کیے جائیں گے۔ یمن پر سعودی اتحاد کی جارحیتوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے اور دارالحکومت صنعاء کو ایک بار پھر بمباری کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق جارح سعودی اتحاد نے آج کم سے کم 3 بار صنعاء کے پولا سبعین علاقے پر حملہ کیا۔ الجزیرہ ٹی وی نے مقامی ذرائع کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ جارح سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے ان حملوں میں دارالحکومت صنعاء کے جنوب میں واقع علاقوں کو نشانہ بنایا ہے۔ دریاسنا یمن کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ سعودی جنگی طیاروں نے بدھ کی شام صنعاء کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے قرنطینہ مرکز پر بمباری کر کے اسے پوری طرح تباہ کر دیا ہے۔ عراق کی عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی نے صوبہ بابل میں داعش کے ایک خفیہ اڈے کا پتہ لگا کر تباہ کر دیا ہے۔ العہد ویب سائٹ نے رپورٹ دی ہے کہ عراق کی عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی کی الجزیرہ آپریشنل کمان نے اعلان کیا ہے کہ صوبہ بابل کے جرف النصر علاقے میں الحشد الشعبی کے 47ویں بریگیڈ نے ایک کارروائی کے دوران داعش کے ایک ایسے خفیہ ٹھکانے کا پتہ لگایا جس میں بڑی مقدار میں اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اس خفیہ اڈے کو الحشد الشعبی کے 47ویں بریگیڈ نے پوری طرح تباہ کر دیا۔ مغربی دنیا ایک بار پھر کورونا کی لپیٹ میں آ گئی ہے۔ جان ہوپکنز یونیورسٹی کے جاری کردہ تازہ اعداد و شمار کے مطابق پچھلے 24 گھنٹے کے دوران امریکہ میں 148,044 افراد کورونا میں مبتلا ہوئے ہیں اور 1,300 سے زیادہ افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ وبائی امراض کے امریکی ادارے CDC نے حال ہی میں بتایا تھا کہ تیزی سے پھیلنے والا کورونا ویریئنٹ امریکہ بھر میں چھا گیا ہے اور کورونا کے کل مریضوں میں اومیکرون وائرس کا تناسب 73% تک پہنچ گیا ہے۔ تہران میں ٹیلی مواصلات اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی 22ویں بین الاقوامی نمائش ایران ٹیلی کام 1400 کا آغاز ہو گیا ہے۔ ڈیجیٹل تبدیلی اور پائیدار ترقی ٹیلی مواصلات اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی 22ویں بین الاقوامی نمائش کا نعرہ ہے۔ تہران نمائش گاہ میں ایران ٹیلی کام 1400 کے نام سے منعقد ہونے والی مواصلات اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی 22ویں بین الاقوامی نمائش کی افتتاحی تقریب میں بڑی تعداد میں اراکین پارلیمان، ٹیلی مواصلات اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اعلی عہدیداروں اور IT کمپنیوں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ ایران کی قومی کراٹے ٹیم 39 تمغوں کے ساتھ ایشین چیمپئن بن گئی ہے۔ ایشین کراٹے چیمپئن شپ میں شریک ایرانی کھلاڑیوں نے سونے کے 14، چاندی کے 10 اور کانسی کے 15 تمغے حاصل کیے اور پہلے نمبر پر رہی۔ میزبان قزاقستان کی ٹیم نے 2ری جبکہ جاپان نے 3ری پوزیشن حاصل کی۔ ترکی میں جاری اسکی کے بین الاقوامی مقابلوں کے 3رے دن ایران الپائن اسکی ٹیم نے 5 تمغے حاصل کیے ہیں۔ بین الاقوامی اسکی چیمپئن شپ کے 3رے دن کے اختتام پر ایران کے حسین ساوا شمشکی ایک بار پھر زگ زیگ اسکی میں چیمپئن بن کر ابھرے ہیں۔ ایران کے ہی مرتضی جعفری نے 2ری اور محمد کیا دربنسری نے 3ری پوزیشن حاصل کی۔ اس طرح فاتحین کا اسٹیج ایرانی کھلاڑیوں کے پاس رہا۔ خواتین کے شعبے میں ایران کی عاطفہ احمدی نے 2ری اور فروغ عباسی نے 3ری پوزیشن حاصل کی جبکہ ترک کھلاڑی پہلے نمبر پر رہیں۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
خاک پر نور خدا جسم میں ڈھل کر اترا, خاک پر نور خدا جسم میں ڈھل کر اترا, ایک قرآن خد و خال بھی ہم پر اترا, نئے رنگوں سے مراد تب سحر و شام ہوئے, نئے رنگوں سے مرتب سحر و شام ہوئے, چشم کونین میں بینائی سا پیکر اترا, کس قدر عاجز و مسکین تھی بلندی اس کی, کس قدر عاجز و مسکین تھی بلندی اس کی, کرسی عرش لیے غار کے اندر اترا, یوں ہوئی روح کو محسوس محبت اس کی, یوں ہوئی روح کو محسوس محبت اس کی, جیسے آغوش میں دریا کے سمندر اترا, جب کبھی تن کی منڈیروں سے اڑایا ہے اسے, جب کبھی تن کی منڈیروں سے اڑایا ہے اسے, طائر دل اسی دیوار کے اوپر اترا, رحمتیں آئیں گی سورنگ چھڑکنے کے لیے, رحمتیں آئیں گی سورنگ چھڑکنے کے لیے, میری توبہ کا جو چہرہ سر.
سامعین, ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام اسوہ بشریت, اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے دعا کمیل کا ایک اقتباس اور اس کا منظوم اردو ترجمہ. اور دعا کمیل کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی. تو اپنے میزبان کو اجازت دیں, خدا حافظ, شب بخیر.
آپ عزیز سامعین خدمت میں طہٰ شمیم کا سلام عرض ہے. پروگرام اسوہ بشریت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. آج کے پروگرام میں بھی ہم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیتے ہوئے اس موضوع کو اختتام تک پہنچاتے ہیں. امید ہے کہ اس پروگرام سے بھی آپ مستفیض ہوں گے. سامن, حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے تمام سیاسی و سماجی میدانوں میں سرگرمیاں انجام دینے کے علاوہ اپنے زمانے کی نمایاں اور ممتاز شخصیات کو تعلیم و تربیت سے آراستہ کرنے میں بڑی کامیابی حاصل کی۔ آپ کے تربیت یافتہ افراد فقہ، روایات، الہیات، تفسیر اور مناظرے میں دوسرے کسی بھی افراد سے قابل مقایسہ نہیں تھے، اور وہ اخلاق اور مسلمانوں کی فلاح و بہبود اور رفاہی امور کی انجام دہی میں بھی ایک آئیڈیل اور زبازدہ خاص و عام تھے۔ ان شاگردوں کی شان و عظمت اور ممتاز روحانی شخصیات نے مخالفین، خاص طور پر عباسی حکمرانوں کو حیرت زدہ کر دیا تھا۔ خلفاء کو اس بات کی تشویش تھی کہ ان شاگردوں نے لوگوں کے دلوں میں جو مقام حاصل کر لیا ہے کہیں ہمارے خلاف قیام نہ کر دیں، اور لوگ بھی کہ جو عباسیوں کے ظلم و ستم سے اکتا گئے تھے ان کا ساتھ نہ دینے لگیں۔ ہماری یہ گفتگو کہیں طول نہ پکڑ جائے اس لیے ساتویں امام کے بعض تربیتی پہلو کا یہاں پر مختصراً جائزہ لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامعین، امام علیہ السلام کے مکتب کی تربیت یافتہ شخصیات میں سے ایک ابن ابی عمیر ہیں۔ وہ امامت موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام اور امام جواد علیہ السلام کے دور میں زندگی گزار رہے تھے، اور اپنے زمانے کے مشہور دانشوروں میں ان کا شمار ہوتا تھا، اور شیعہ اور سنی دونوں علماء کے درمیان قابل اعتماد تھے۔ بعض محدثین جیسے ابن بطہ قمی نے ان کی کتابوں کی تعداد 94 ذکر کی ہیں، کہ جن میں افسوس کہ بہت سی ان کی زندگی میں ہی امام رضا علیہ السلام کی شہادت کے بعد نابود ہو گئیں۔ چنانچہ ابن ابی عمیر نے مجبور ہو کر جو کچھ ان کی یادداشت اور حافظے میں تھا ان کو 40 جلدوں میں جمع کیا ہے اور ان کو النوادر سے موسوم کیا ہے۔ ان کی بعض کتابیں کہ جن کا صرف نام باقی رہ گیا ہے وہ یہ ہیں: المغازی، الکفر والایمان، البدا، الاحتجاج فی الامامہ، الملاحم، النوادر، یوم و لیلہ، التوحید، اور کچھ فقہی کتابیں شامل ہیں۔ اہل سنت کے ایک عالم جاہز ابن ابی عمیر کے بارے میں لکھتے ہیں: ابن ابی عمیر تمام چیزوں میں یگانِ زمانہ تھے۔ عباسی حکومت کے ایک اہلکار نے اطلاع دی کہ ابن ابی عمیر کو تمام شیعوں کے نام معلوم ہیں۔ اس کو گرفتار کر کے دھمکی دی اور کہا گیا کہ تمام شیعوں کے نام بتاؤ۔ ابن ابی عمیر نے بہت زیادہ استقامت کی اور کہا نہیں بتائیں گے تو ان کو برہنہ کر کے خرمے کے دو درختوں کے درمیان لٹکا دیا گیا اور 100 کوڑے مارے گئے، اور ان کے بعض اموال پر بھی قبضہ کر لیا گیا۔ لیکن انہوں نے ستم پیشہ خلفائے عباسی کے جرائم اور اس کی دین مخالف ماہیت کا راز فاش کرنے اور جد و جہد سے ہاتھ نہیں کھینچا۔ آخرکار شیخ مفید کے بقول ان کو 17 تک قید میں رکھا گیا۔ ابن ابی عمیر ممتاز اخلاقی و انسانی وقار کے علاوہ ایک نمایاں علمی و سیاسی مقام سے بہرہ مند تھے۔ ایک شخص ابن ابی عمیر کا مقروض تھا، اس لیے اس نے اپنے گھر کو 10,000 درہم میں بیچ دیا تاکہ ابن عمیر کو اپنا قرض ادا کر سکے۔ ابن عمیر نے اس شخص سے پوچھا، یہ پیسہ تم کہاں سے لائے؟ کہیں سے وراثت تمہارے ہاتھ لگ گئی ہے یا کوئی خزانہ مل گیا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ اپنا گھر بیچ دیا ہے۔ ابن ابی عمیر نے کہا، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے، رہائشی گھر قرض اور ادھار سے مستثنا ہے، اسی وجہ سے اگرچہ مجھے ضرورت ہے مگر میں اسے ہرگز قبول نہیں کروں گا۔ مکتب کاظمی کے تربیت یافتہ افراد میں سے ایک صفوان بن مہران تھے۔ وہ تہذیب یافتہ اور قابل اعتماد شخصیت تھے، اور بزرگ علماء ان کی روایات کا حوالہ دیتے ہیں۔ وہ اخلاقی فضائل و کمالات میں اس مقام پر پہنچے تھے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ان کی تعریف و توصیف کرتے تھے۔ صفوان بن یحییٰ بھی امام کاظم علیہ السلام کے تربیت یافتہ افراد میں سے تھے۔ ایک بزرگ اور مشہور عالم دین شیخ طوسی ان کے بارے میں لکھتے ہیں، صفوان بن یحییٰ علماء حدیث کے درمیان اپنے زمانے کے موثق ترین اور پرہیزگار ترین افراد میں شمار ہوتے تھے۔ صفوان نے امام ہشتم کا زمانہ در کیا تھا اور آپ کو امام علیہ السلام کے حضور میں اعلیٰ مقام حاصل تھا۔ امام جواد علیہ السلام صفوان بن یحییٰ کی شخصیت کے بارے میں فرماتے ہیں، خدایا تو اس سے ہماری رضا و خوشنودی کے باعث راضی رہے، اس نے کبھی بھی ہمارے اور ہمارے والد کے فرامین سے سرپیچی نہیں کی بلکہ ان پر عمل درآمد میں اطاعت کے جذبے کے حامل تھے۔ امام کاظم علیہ السلام ان کی توصیف میں ان کے مقام و منزلت کے پیش نظر فرماتے ہیں، ایک مسلمان شخص کے لیے جاہ و مقام کی محبت سے زیادہ کوئی خطرہ نہیں، مسلمان کے دین کے لیے جاہ و مقام کا خطرہ اس سے زیادہ ہے کہ جیسے چرواہے کے بغیر ایک ریوڑ پر دو بھوکے بھیڑیے حملہ کر دیں، لیکن صفوان کو جاہ و مقام پسند نہیں ہے۔ امام صادق علیہ السلام اور امام کاظم علیہ السلام کے تربیت یافتہ افراد میں سے محمد بن علی بن نعمان بھی ہیں کہ جن کا لقب مومن طاق تھا۔ وہ بازار کوفہ میں طاق المحامل سے موسوم ایک محلے میں کام کرتے تھے اور اسی جگہ سے منسوب تھے۔ ان کو دونوں اماموں یعنی امام صادق اور امام کاظم علیہ السلام کے نزدیک خاص مقام و منزلت حاصل تھی، اور دونوں امام مومن طاق کا ذکر اپنے عظیم اصحاب میں فرماتے تھے۔ امام صادق علیہ السلام اپنے بعض اصحاب کو ان کی ناتوانی اور کم استعداد ہونے کے سبب الہیات کے درس و بحث میں شرکت سے روکتے تھے، لیکن مومن طاق کی توصیف میں فرماتے ہیں، صاحب طاق یا مومن طاق مخالفین سے بحث و گفتگو کرتے ہیں اور شکاری پرندے کی مانند ان پر جھپٹتے ہیں اور ان پر غلبہ پا لیتے ہیں۔ ساتیں امام کے تربیت یافتہ لوگوں میں سے ایک جن کو بہت زیادہ شہرت حاصل ہے ہشام بن حکم ہیں۔ چوتھی صدی ہجری کے معروف کتاب شناس ابن ندیم ہشام بن حکم کے بارے میں لکھتے ہیں، ہشام ممتاز شیعہ متکلمین میں سے تھے اور ان جملہ افراد میں سے تھے جو اسلامی عقائد و معارف، خاص طور پر امامت کی بحث کا اچھی طرح تجزیہ و تحلیل اور اسے بیان کرتے تھے، اور ان افراد میں سے تھے جو علم کلام میں غیر معمولی مہارت رکھتے تھے اور بہت حاضر جواب تھے۔ ہشام نے بہت زیادہ کتابیں لکھی ہیں اور ادیان و مذاہب کے علماء کے ساتھ اہم مناظرے انجام دیے ہیں کہ جن میں سے ایک کو ہم یہاں پر نقل کر رہے ہیں۔ ہشام بن حکم کے مناظرے شیعوں کے جید علماء نے اپنی تالیفات میں نقل کیے ہیں۔ مندرجہ ذیل واقعہ معتبر کتابوں مثلا اصول کافی، احتجاج، بہار الانبار وغیرہ میں معمولی کم و بیش فرق کے ساتھ نقل ہوا ہے۔ ایک روز امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے قریبی اصحاب کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ آپ نے ہشام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے ہشام، تم سے عمر بن عبید سے بصرہ میں کیا گفتگو ہوئی تھی، بیان کرو۔ ہشام نے کہا، اے فرزند رسول، آپ کے سامنے بیان کرنے میں شرم محسوس کرتا ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم اپنے امام کی اطاعت نہیں کرو گے؟ ہشام، کیوں نہیں، ابھی بیان کرتا ہوں مولا۔ ہشام کہتے ہیں، میں نے سن رکھا تھا کہ عمر بن عبید کی بصرہ میں بڑی شہرت ہے، وہ اپنی جماعت کے سامنے تقریریں کیا کرتا ہے۔ ایک روز وہ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، لوگ اس کو گھیرے میں لیے ہوئے تھے، وہ ان کے سوالات کے جوابات دے رہا تھا۔ میں نے بھی اٹھ کر اس سے سوال کرنے کی اجازت مانگی۔ اجازت ملنے پر میں نے سوال کیا، کیا آپ کی آنکھیں ہیں؟ عمر نے کہا، یہ کیسا ہے مکانہ سوال ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں، میرے سوالات ایسے ہی ہیں۔ عمر نے کہا، ہاں، میری آنکھیں ہیں۔ ہشام نے پوچھا، تو آپ ان سے کیا کام لیتے ہیں؟ عمر بن عبید نے کہا، رنگ وغیرہ کو ان سے دیکھتا ہوں۔ ہشام نے پوچھا، کیا آپ کی ناک ہے؟ عمر، ہاں ہے۔ ہشام، آپ اس سے کیا کام لیتے ہیں؟ عمر، میں اس سے خوشبو اور بدبو معلوم کرتا ہوں۔ ہشام، آپ کے پاس کان ہیں؟ عمر، ہاں ہیں۔ ہشام، اس سے کیا کام لیتے ہیں؟ عمر، میں اس سے آوازیں سنتا ہوں۔ ہشام، کیا آپ کے پاس دل ہے؟ عمر، ہاں ہے۔ ہشام، تو آپ اس سے کیا کام لیتے ہیں؟ عمر، اس کے ذریعے ان چیزوں میں جو اعضاء و جواہرے پر وارد ہوتی ہیں تمیز کرتا ہوں۔ ہشام، ان اعضاء کے صحیح و سالم ہوتے ہوئے یہ دل کے کیوں محتاج ہیں؟ عمر، یہ اعضاء جب اپنے کام میں تردد کا شکار ہوتے ہیں تو اسے دل کے سامنے پیش کرتے ہیں، وہ شبہ کو دور کر دیتا ہے۔ ہشام، اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا نے دل کو انسان کے جسم میں اس لیے رکھا ہے کہ جب کبھی اعضاء و جواہرے میں اختلاف یا شبہ ہو تو وہ فیصلہ کر دیتا ہے۔ عمر، بے شک، بے شک۔ ہشام، جب خدا نے اعضاء و جواہرے کو تنہا اور آزاد نہیں چھوڑا بلکہ ان کے لیے ایک امام مقرر کیا ہے، تو اتنی بڑی کائنات کو بغیر امام کے کیسے چھوڑ دے گا؟ ہشام کہتے ہیں کہ میری یہ باتیں سن کر عمر بن عبید دنگ رہ گیا اور دیر تک وہ میری طرف دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، کیا تم ہشام ہو؟ ہشام نے کہا، نہیں۔ عمر نے پوچھا، کیا ہشام کے دوستوں میں سے ہو؟ ہشام نے کہا، نہیں۔ عمر نے پوچھا، اچھا، کہاں کے رہنے والے ہو؟ ہشام بولے، کوفے کا رہنے والا ہوں۔ عمر نے کہا کہ پھر تو تم ہشام ہی ہو۔ ہشام کہتے ہیں کہ اسے یقین ہو گیا کہ میں ہشام ہوں، تو اپنی جگہ مجھے دے دی اور جب تک میں بیٹھا رہا کوئی کلام نہیں کیا۔ امام صادق علیہ السلام نے ہشام کی باتیں سننے کے بعد فرمایا، مرحبا ہشام، مرحبا، یہ تم نے کہاں سے سیکھا ہے؟ ہشام، مولا سب آپ مولا سب آپ ہی سے سیکھا ہے، بس ہم نے ترتیب دے کر بیان کر دیا ہے۔ امام صادق علیہ السلام، اے ہشام، بخدا ابراہیم و موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی یہی لکھا ہوا ہے۔ اس واقعے سے جناب ہشام بن حکم کی قدر و منزلت کا پتہ چلتا ہے۔ امام علیہ السلام نے نہ صرف یہ کہ ان کی تعریف اور حوصلہ افزائی فرمائی، بلکہ ان کے علم کے الہامی ہونے کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ امام علیہ السلام کو یہ ظاہر کرنا کہ یہ باتیں انبیاء علیہ السلام کے صحیفوں میں موجود ہیں، اسی بات کی طرف اشارہ ہے۔ آخر میں ہم ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی سماجی، سیاسی، علمی اور ثقافتی روش اور سیرت کے نشب و فراز کا خلاصہ کرتے ہوئے کہہ سکتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے عباسی حکمرانوں کے مقابلے میں کسی طرح کی سازش کو قبول نہ کر کے اور ان کے خلاف سخت موقف اپنا کر اپنی مدبرانہ منصوبہ بندیوں کے ذریعے ان کی ماہیت و حقیقت کو برملا کیا اور عوام اور ثقافتی و سیاسی شخصیات کے دلوں میں جگہ بنا کر اپنی پوزیشن اور مقام کو استحکام عطا کیا۔ ہارون عباسی کو اس مسئلے سے بہت زیادہ تشویش تھی اور وہ خطرہ محسوس کر رہا تھا، اسی سبب سے اس نے حکم دیا کہ ساتویں امام کو گرفتار کر کے قید میں ڈال دیا جائے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کوفہ اور بصرہ کے قید خانوں میں دربار عباسی کے قریبی اہلکاروں اور عقیدت مندوں کو متاثر کرنے اور انہیں اپنی طرف متوجہ کرنے اور جذب کرنے میں کامیاب رہے۔ نتیجے میں ہارون نے حکم دیا کہ امام کو بغداد کے ایک انتہائی خوفناک قید خانے میں منتقل کر دیا جائے اور ایک انتہائی ظالم و شفاق شخص کو ان پر مسلط کیا جائے تاکہ وہ آن حضرت کا جینا حرام کر دے اور ان کو انتہائی اذیتیں دے کر اور وحشیانہ شکنجے کسنے کے بعد امام کی استقامت و پائیداری کے جذبے کو ختم کر دے۔ جب ان ظالموں کو پتہ چل گیا کہ صبر و استقامت کا یہ پہاڑ اپنے حق پسندانہ موقف سے عدول نہیں کر رہا ہے، تو ہارون نے حکم دیا کہ ان کو جان لیوا اور مہلک زہر دے کر شہید کر دیا جائے۔ اس طرح سے امام علیہ السلام کی درخشاں اور با اثر زندگی کا باب رجب کی 25 تاریخ کو 182 ہجری قمری میں بند ہو گیا اور عالم اسلام کو آزادار کر دیا۔ سامنے اسی کے ساتھ اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم وکن اللہم بعزتک علی فی کل الاحوال رؤوفا وعلی فی جمیع الامور عقوبا أسأله كشف ذري والنور في أمري إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعتم فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تدين عدوي فغرني بما أهوام وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدودك وخالفت بعد أوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك وألزمني حكمك وبلاءك وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان من لي ولا مفزعا أتوجه إليهم في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ذري وفكني من شد وثاقي يا ورقة جلدي ودقة أومي يوما بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هبني لابتداء كرمك وصالف برك بي يا إلهي وسيدي وربي يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد ما انطوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك وأعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك.
عزیز سامعین، مولائے متقیان امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی تعلیم کردہ دعائے کمیل سے اقتباس آپ نے سماعت فرمایا، اور بھائیے دعائے کمیل کا منظوم ترجمہ سنتے ہیں، اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا.
یا رب حق عزت و تکریم اے رحیم، بے مثل بے مثال ہے تو اے میرے کریم، واحد بھی تو احد بھی تو اے خالق عظیم، چلتی ہے تیرے حکم سے احسان کی نسیم، مجھ پر صدا کرم تیرا رب جہان ہے، مجھ بے نوا حقیر پتو مہربان ہے، مجھ بے نوا حقیر پتو مہربان ہے، معبود کردگار میرے رب ذوالجلال، تیرے سوا ہے کون کروں جس سے میں سوال، یا رب ہر ایک رنج زمانے کو مجھ سے ٹال، رکھنا میرے امور کا یا رب صدا خیال، کوئی نہیں جو بوجھ غموں کا اتار دے، تیرے سوا ہے کون جو بگڑی سوار دے، تیرے سوا ہے کون جو بگڑی سوار دے، معبود لم یزل میرے خالق میرے خدا، میں نفس شوم کے یہاں تاب صدا رہا، دشمن نے مجھ کو خواب سہانے دکھا دکھا، پامال کر دیا میری ہمت کا سلسلہ، تقدیر کے لکھنے سے تم سب کے سب کیے، اور خواہشات نفس نے دھوکے مجھے دیے، اور خواہشات نفس نے دھوکے مجھے دیے، تیری حدود حکم سے باہر نکل گیا، ہر ایک خطا میں ڈوب کے دل نے سکون لیا، کرتا رہا ہوں بھول کے تعظیم ماں سوا، حالانکہ تیری حمد ہے واجب میرے خدا، قادر بھی تو قدیر بھی تو ذوالکرام ہے، ہر فیصلے کا تیرے مجھے احترام ہے، ہر فیصلے کا تیرے مجھے احترام ہے، لازم ہے مجھ پہ حکم تیرا سب کے حکمراں، کچھ حق کے احتجاج نہیں مجھ کو بے گماں، تیرے تمام فیصلے مجھ پر نہیں گراں، واجب ہے مجھ پہ عظمت تیری کروں بیاں، کھلتی نہیں زبان میری قیل و قال میں، حاضر ہوں تیری بارگہ ذوالجلال میں، حاضر ہوں تیری بارگہ ذوالجلال میں، لاکھوں ہی مجھ سے دہر میں سرزد ہوئے گناہ، نادم ہوں شرم سار و پشیمان و عذر خواہ، شرمندہ اب ہے اپنے جرائم پرو سیاہ، اب تیرے ذات پاک ہے میری پناہ گاہ، بدکار ہوں ذلیل ہوں اور شرم سار ہوں، تیری عطائے اف کا امیدوار ہوں، تیری عطائے اف کا امیدوار ہوں، جو ہو چکا ہے اس کا میں کیا تذکرہ کروں، راہ فرار کوئی نہیں جس سے بچ سکوں، کوئی پناہ گاہ نہیں جس میں جا بسوں، تیرے سوا ہے کون جو بخشے مجھے سکون، یا رب تو اپنے آپ کا لطف کمال دے، فضل و کرم کی شال مظفر پر ڈال دے، فضل و کرم کی شال مظفر پر ڈال دے، کر رحم رنج و غم پہ میرے رب کائنات، یا رب تو دست و پا کو جکڑنے سے دے نجات، ہے استخوان و جلد پہ فرسودگی کی رات، عالم میں گزرتی ہے یا رب میری حیات، لوح عمل سے صاف گناہوں کی دھول کر، معبود آف کی تو گزارش قبول کر، معبود آف کی تو گزارش قبول کر، تخلیق کائنات سے کی تو نے ابتدا، سامان پرورش کا میرے واسطے کیا، بہتر تھا جو بھی میرے لیے سب وہی ہوا، اپنی عطا سے دی مجھے تو نے ہر ایک قضا، تجھ ہی کو واسطہ ہے تیرے تخت و تاج کا، ہر جرم بخش بندہ سیاں مزاج کا، ہر جرم بخش بندہ سیاں مزاج کا، معبود میرے سید و سردار کبریا، اعمال بد کی میرے جہنم ہے کیا سزا، تسلیم جب کے کرتا ہوں واحد تجھے خدا، اور تیری معرفت سے بھی ہے دل بھرا ہوا، لا ریب تیرے ذکر سے دل میں بہار ہے، اس تیری معرفت ہی سے دل کو قرار ہے، اس تیری معرفت ہی سے دل کو قرار ہے، میرا ضمیر تیری محبت کا ہے اسیر، اور صدق دل سے مانتا ہوں تجھ کو اے قدیر، ہے معترف گناہوں کا یہ بندہ حقیر، یا رب تجھی سے مانگتا ہے عاجز و فقیر، کامل یقین ہے مجھ کو تیری پاک ذات پر، سایہ تیرے کرم کا ہے کل کائنات پر، سایہ تیرے کرم کا ہے کل کائنات پر، سایہ تیرے کرم کا ہے کل کائنات پر۔